الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نماز قائم کرو زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد معزز اور محترم سامعین آج کے درس قرآن کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت اس موضوع کو میں نے تین عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز کے آداب کے متعلق چند چیزیں پیش کروں گا اس کے بعد دوسرے حصے میں نماز کے فضائل بیان کیے جائیں گے اور تیسرے اور آخری حصے میں انشاءاللہ نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی نماز کے آداب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد اے آدم کے بیٹو نمازوں کے اوقات میں زیب و زینت کے ساتھ مسجدوں میں آیا کرو تو اس حکم کی روح سے جب ہم اللہ کے حضور حاضری کے لیے اٹھیں تو ہمیں اپنے جسم اور اپنے لباس کا جائزہ لینا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی پہ غسل فرض ہو تو وہ غسل کر لے اور اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لباس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس میں جو بات ارشاد فرما گئی وہ یہ ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد تو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بعض لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں خاص کر کام کے اوقات میں لوگ میلے کے چیلے کپڑوں کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے سردیوں کے موسم میں جرابیں وغیرہ اور بعض لباس ایسا ہوتا ہے کہ پسینے وغیرہ کی وجہ سے اس سے بدبو آنے لگتی ہے لیکن اسی حالت میں وہ نماز ادا کرتے ہیں بعض لوگ رات کو جس لباس کے ساتھ سوتے ہیں تو فجر کی نماز کے لیے اسی لباس میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آداب کی جو تعلیم دی ہے اس کی خلاف ورزی ہے تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ اللہ کے دربار میں یہ حاضری ہے تو ہم طہارت کے بعد اپنے لباس کا بھی جائزہ لیں اور اچھا اور صاف ستھرا پاک لباس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے ارشاد فرمایا صلو کما رأیت مونی اصلی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے نماز کے آداب میں رکوع اور سجود کا صحیح طریقے سے ادا کرنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اس نے آ کر نماز ادا کی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ارج فصلی فانک لم تصلی اٹھو اور نماز پڑھو اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص جا کر نماز پڑھتا ہے پھر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہی حکم دیا تین مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اس کے بعد آ کر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس رب کی قسم میں تو اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات سمجھائی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بتایا کہ جب تم تکبیر کہتے ہو، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تو پھر اللہ نے جو تمہیں توفیق دی ہے قرآن کریم میں سے وہ حصہ قیام کے اندر اچھی طرح سے تلاوت کرو، اس کے بعد رکوع کرو اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع کے بعد سیدھے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد سجدہ کرو اور اطمینان کے ساتھ سجدے کے اندر تسبیح پڑھو، پھر سجدے کے بعد جلسہ استراحت کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھو، اس کے بعد پھر اسی طریقے سے دوسرا سجدہ کرو اور اس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی موجودگی میں ایک شخص مسجد میں آیا اور آ کر نماز ادا کی، تو آپ اس کے پاس چلے گئے تو اس سے کہا کہ اگر یہی نماز پڑھتے ہوئے تو مر جاتا تو تیرا خاتمہ ملت اسلامیہ پہ نہ ہوتا، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اور اس کی نماز بھی ویسی ہی تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز کی تعلیم دی تھی، تو وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے رکوع اور سجود صحیح نہیں تھے۔ تو گویا کہ ایسی نماز جس کے اندر رکوع اور سجود صحیح نہ ہوں، جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کو یاد نہ کریں، وہ نماز گویا کہ نماز نہیں ہے۔ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدترین چور قرار دیا ہے جو نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آدمی کیسے چوری کرتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو وہ شخص نماز کا چور ہے۔ تو جو پہلی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو ہم انتہائی اطمینان، سکون اور تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں، رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا کریں، اور نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اسے جلدی جلدی پڑھ کر ختم کرنے کی جلدی ہمیں نہ ہو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں اس بات کی ہدایت فرماتے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ جو کچھ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اسے پڑھیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہم سمجھ بھی رہے ہوں۔ تو اس کے بعد نماز کے فضائل، نماز کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے ذریعے سے جب آدمی اپنے اعضاء کو دھوتا ہے تو جو اعضاء وضو کے پانی سے وہ دھوتا ہے، ان اعضاء کے گناہ بھی اس کے وضو کے پانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دھو ڈالتے ہیں۔ تو یہ وضو کی اگر اس قدر برکت ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جس مقصد کے لیے وضو کیا جاتا ہے، جب آدمی اس مقصد کو پورا کرے گا اور نماز ادا کرے گا تو پھر اس نماز کے ذریعے سے انسان کو کتنی خیر و برکت حاصل ہوگی۔ لیکن فضائل کے معاملے میں ایک چیز آپ ابتدا ہی میں نوٹ کر لیجئے کہ فضائل مقصد کو سمجھے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے، اور کچھ لوگ ہیں جو فضائل کا تذکرہ کر کے کچھ چیزوں کے اوپر بڑی سختی سے کاربند ہوتے ہیں لیکن مقصد کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک صاحب کے بارے میں مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ ہم ان کے گھر پہ کام کر رہے تھے اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو وہ صاحب خانہ حافظ قرآن تھے، تو ہم نے ان کے بچوں سے کہا کہ حافظ صاحب کو بھیج دیں تو وہ ہمیں نماز پڑھائیں، تو ان کی اہلیہ نے کہا، وہ قریبی رشتہ دار تھے، چچا بھتیجا تھے، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ حافظ صاحب جمعرات کو اس قدر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جتنا آپ پورے مہینے میں نہیں پڑھتے، تو وہ حافظ صاحب رات بھر ذکر میں لگے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں، اور عام لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ حافظ صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگوں نے کچھ ایسے اذکار، اور ان میں سے اکثر و بیشتر اذکار ایسے ہوتے ہیں جب ایسے آپ اپنے ملک میں بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ہزار دانے والی تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض اذکار اور وظائف جو انہوں نے اختیار کیے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی غیر شرعی ہیں، لیکن ان میں جو دوسری خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرائض کو اہمیت نہیں دیتے، فرض نماز ادا نہیں کرتے، اور کئی لوگ ہیں ان میں سے وہ جو نماز کے وقت ہی اصل میں سوتے ہیں، رات بھر جو ان کے ہاں ذکر دمال ہوتا رہتا ہے، اور فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں اور بعد پھر دوسرے دن جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کرتے. تو اس سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی. مثلا آپ دیکھیں کہ وضو کی اتنی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, اور بھی وضو کے بڑے فضائل ہیں, لیکن ایک آدمی روزانہ پابندی کے ساتھ باوضو رہتا ہے اور جب اس کا وضو ٹوٹتا ہے وہ دوبارہ وضو بنا لیتا ہے, لیکن نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے اس وضو سے وہ فضائل اور وہ خیر اور وہ برکت حاصل ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فضائل بیان کیے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں؟ نہیں, یہ وضو تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. وضو تو ایک مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ وضو کرے آدمی اور اس کے بعد نماز ادا کرے, اور نماز بھی ایک مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے. اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو نماز بھی بے معنی ہو کر رہ جائے گی. جس طرح اگر وضو کر لے آدمی لیکن نماز نہ پڑھے تو اس وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے یہ بات غور و فکر کے لائق ہے کہ جب تک ہم مقصد کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اگر صرف فضائل کے پیچھے پڑے رہیں گے تو بعض اوقات وہ فضائل بھی ہمیں حاصل نہیں ہوں گے, وہ خیر و برکت بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. مثلا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے, ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک آدمی بڑے اہتمام کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کا ایک پارا تلاوت کرتا ہے, لیکن وہی آدمی ہے کہ جب اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, بےمانیاں کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور حرام خوریاں اور حرام کاریاں کرتا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ قرآن کی تلاوت جو صبح کر کے وہ جاتا ہے اس سے اسے کوئی خیر و برکت حاصل ہوگی؟ نہیں حاصل ہوگی. قرآن کریم کی خیر و برکت اسے تب حاصل ہوگی کہ جب وہ قرآن کی آیات پہ غور و تدبر کرے گا, ان کو سمجھے گا, اور قرآن جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان سے دستبردار ہوگا, اور قرآن جو احکامات دیتا ہے ان کے مطابق عمل کرے گا, تب اسے قرآن کی خیر و برکت حاصل ہوگی. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, فضائل اگر آدمی مقصد کو سمجھ کر اس کام کو کریں تو اس کی فضیلت اور اس کے خیر و برکت انسان کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے. بہت سارے مقاصد نماز کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائے. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وسجد وقتارب, سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا. نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ. بخاری کی یہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب کی اس قدر قریب ہو جاتا ہے انسان. اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو اب اگر ان آیات اور احادیث کے اوپر غور کیا جائے تو نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے, اور پھر اس نماز کے ذریعے سے آدمی کو برائیوں سے, گناہوں سے, منکرات سے نجات حاصل ہوتی ہے. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحش سے اور منکرات سے بچاتی اور روکتی ہے. تو اب اگر نماز آدمی سمجھ کر پڑے گا, اس کے مقصد کو سمجھے گا کہ میں روزانہ 5 وقت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں, میں بندہ اور غلام ہوں, اللہ میرا آقا اور مالک ہے, اور روزانہ ہاتھ باندھ کر کئی مرتبہ وہ اس بات کا ورد کرتا ہے مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, اللہ روز جزا کا مالک ہے, اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے, تو اب اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس کے اوپر اس کے کوئی اثرات قائم ہونے چاہیے کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز جزا کا مالک سمجھتا ہے. اب اگر وہ سمجھ کر روزانہ متعدد مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے, تو پھر اس قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس بھی تو اس کے اندر پیدا ہوگا نا اس کے ذریعے سے. پھر وہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طلب میں دوڑے گا اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, تب اس سے اس بات کا ثبوت ملے گا کہ اس کی نماز وہ نماز ہے جو اسے برائیوں سے اور منکرات سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی اور منع کرتی ہے. اور اگر آدمی مقصد کو نہیں سمجھے گا تو نمازیں وہ عادت کے طور پر پڑھتا رہے گا لیکن اس کی نماز اسے برائی سے نہیں بچا سکے گی. اگر نماز بھی پڑھتا ہے آدمی اور برائیاں بھی کرتا ہے تو اس کے اندر قصور نماز کا نہیں ہے, قصور اس کے سوئے فہم کا ہے کہ اس نے نماز کے مقصد کو نہیں سمجھا. تو نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, نماز اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. رجال جو مردان کار ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان ہیں ان کو ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کے دنیاوی معاملات اور مصروفیات اللہ کی یاد اور نماز سے کبھی غافل نہیں کر سکتے. تو گویا کہ یہ مردانگی کی علامت ہے اللہ کا ذکر اور نماز. رجال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا. تب آپ اندازہ لگائیے کہ اس نماز کا اگر مقصد پورا کیا جائے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر نماز ادا کی جائے تو یہ نماز ہمارے لیے کس قدر خیر اور بلائی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. جو بندہ روزانہ پانچ وقت شعوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، وہ جب مسجد سے باہر نکلے گا تو دنیا کے معاملات میں پھر وہ جھوٹ، فراڈ، بےمانیاں، دکا، دھوکہ بازیاں اور حرام خوریاں اور حرام کاریاں ہرگز نہیں کر سکتا. اگر نماز کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور منکرات کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کے مقصد کو نہیں سمجھا. تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیں، اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ہدایت فرمائی کہ ہر نماز کو اپنی الوداعی نماز سمجھ کر پڑھا کرو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم توجہ سے اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس نماز میں اور ہماری عام روٹین کی نمازوں کے اندر بڑا فرق ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ایسی ہی نمازوں کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز مجھے اتنی پسند نہیں جتنی کہ وہ چیزیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں. بخاری کی یہ روایت ہے. یعنی ہم عبادات کا جو اہتمام کریں ان میں سے اولیت کس چیز کو حاصل ہے؟ ان چیزوں کو جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں. مثلا اس میں فرض نماز ہے، اس میں فرض زکوٰۃ ہے، اس میں فرض روزے ہیں، جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان کو اولیت حاصل ہے. کچھ لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں میں بھی، اذکار میں بھی، صدقات اور خیرات میں بھی، لیکن فرائض سے غافل ہوتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا نا کہ وہ رات بھر ذکر تو کر رہے ہیں لیکن فرض ادا نہیں کر رہے ہیں، نماز کے وقت میں سو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ صدقے، خیرات اور جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی محفلیں قائم کرتے ہیں اور وہ سخی داتا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فرض زکوٰۃ جو ان کے اوپر عائد ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. تو کیا ان کے وہ صدقات ان کی نجات کا ذریعہ بن سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے. فرائض کی پابندی کے بعد جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو پھر وہ نوافل انسان کے لیے مزید خیر اور بلائی کا موجب بنتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ وہ نوافل کے ذریعے سے میرا اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کون اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جیسے وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز. یہ انسان کا ہاتھ جب اللہ کا اسے اس قدر قرب حاصل ہو جاتا ہے جیسا فرمائے وسجد وقت قریب، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو پھر عبادات کے ذریعے سے اللہ کے انسان اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کی مرضی اور منشا اس کی اپنی مرضی اور منشا بن جاتی ہے، اللہ کی چاہت اس کی چاہت بن جاتی ہے، اللہ کی پسند اس کی پسند بن جاتی ہے، اور اللہ کی ناپسند اس کی ناپسند بن جاتی ہے. اور یہی تو ایمان کا معیار ہے، یہی تو مطلوب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں. پھر انسان کی سوچ، بچار، اس کی فکر، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی عقل اور فہم اور اس کے ہاتھ پاؤں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی جو ہے وہ طلبگار بن جاتی ہے. پھر اللہ کی رضا کو وہ اپنی منزل بنا لیتا ہے. تو یہ مقام انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کن چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے؟ سب سے پہلے ان فرائض کی پابندی کرتا ہے، ان احکامات کی پابندی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے اسے دیے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. پانچ وقت کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب 50 نمازوں کا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کے لیے اس کو 10 گنا جو ہے بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے, بشرطے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے. آپ دیکھیں کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, بشرطے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہے. اسی طرح ارشاد فرمایا, یہ امام احمد اور امام ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں, جو ان کی پابندی کرے گا اور ان کو معمولی چیز سمجھتے ہوئے کبھی ان میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا, یعنی نماز کی پرواہ نہیں کرتا, آدمی بعض اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے, بعض اوقات پڑھنے لگتا ہے, ایسا اگر وہ نہیں کرے گا بلکہ ان کی پابندی کرے گا, اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ, تو یہ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. نماز کے بے شمار فضائل ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا نماز پڑھنے والوں کو آخرت کی کامیابی کی نوید سنائی ہے. سورہ معارج میں ارشاد فرمائے, والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون, جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عزت اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, وہی لوگ کامیاب ہیں, کامیاب لوگ ہیں. قد افلح المومنون, وہی مومنین کامیاب ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی, اور اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ ہوگا ہی نہیں. ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے, رجل قلبہ معلق فی المسجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. اللہ اکبر, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آدمی پڑھے لیکن وہ نماز کہ جو مسجد میں ادا کی جائے با جماعت, جیسا کہ شروع میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے, واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی نماز انفرادی طور پر نہیں بلکہ فرض نماز مردوں کے لیے باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنا, وہ نماز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر لوگوں کو اذان کہنے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یعنی اذان کہنا اور پہلی صف میں کھڑا ہونا. بعض لوگ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود پہلی صف کے بجائے کسی پلر کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں, پہلی صف میں پھر بھی ان کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ یہ بات جان لیں کہ اس پہلی صف کے اندر آنے کا اجر و ثواب کیا ہے تو وہ قرآن اندازی کے ذریعے سے جو پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو عشاء اور فجر کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ مسجد میں پہنچیں, خواہ ان کو سیرینوں کے بل گسٹ کر مسجد میں آنا پڑے, اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بڑی باری ہے کہ ان نمازوں میں وہ مسجد میں نہیں پہنچ سکتے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہماری کتنی نمازیں مسجد میں ہوتی ہیں. آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں دیکھ لیں کہ مسجد میں حاضری کتنی ہوتی ہے, اور پھر فجر کی نماز میں جا کر مسجد میں دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. تو جس رب نے ہمیں باقی نمازوں کا مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا ہے, اسی رب نے ہمیں فجر کی نماز بھی باجماعت مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور ہمارے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ رب کے ایک حکم کو تو مانیں اور دوسرے کو ٹھکرا دیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت پابندی سے باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے یہ سوال کیا, بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے, کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف اور شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی میل کے چال باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, پانچ مرتبہ اگر وہ غسل کرے گا تو اس کے جسم پہ میل کہاں باقی رہے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازوں کی مثال بالکل یہی ہے کہ یہ گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں، یہ گناہوں کے میل کے چیل کو اس طرح دو ڈالتی ہیں جس طرح پانچ مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم کے اوپر کوئی میل کے چیل باقی نہیں رہتا، اس طرح پانچ نمازیں پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے والے کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ گناہوں کی معافی کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے۔ کبیرہ گناہ، جیسا کہ میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اگر آدمی کبیرہ گناہ سے اجتناب کرے گا تو جو چھوٹے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں وہ نمازوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسرے نیک کاموں کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازمی شرط ہے کہ اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات قیام کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اسے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ دو نمازیں اگر ہم جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، عشاء کی اور فجر کی نماز، تو ہمیں پوری رات قیام یعنی پوری رات نماز میں کھڑے رہنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہیں، اللہ نے اپنی رحمت اور اس کی بخشش اور مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے نور کامل کی بشارت ہے، یعنی عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والوں کے لیے نور کامل کی بشارت ہے۔ اور کون سے نور کی؟ قرآن کریم میں سورہ تحریم اور سورہ حدید کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اوپر جو پل قائم کریں گے، جس کو ہم اپنی عرف عام میں پل صراط کہتے ہیں، اس پل کے اوپر سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا، اور اس پل کے اوپر سے جب آدمی گزرے گا تو وہ اپنے نور ایمان اور اعمال صالح کی روشنی میں اس پل کے اوپر سے گزرے گا۔ اور اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نور کامل کی بشارت دی ہے جو عشاء اور فجر باجماعت ادا کرتے ہیں، اور ان کو پل صلات سے گزرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور عطا فرمائیں گے جس کے ذریعے سے وہ پل صلات کے اوپر سے سلامتی سے گزر کر جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، حدیث مبارکہ ہے، امام احمد نے اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ من لم يحافظ علیہا لم تکن له نورا ولا برہانا ولا نجاتم وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و عبی بن خلف۔ جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، پانچ وقت پابندی سے باجماعت ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن نہ ان کے لیے کوئی نور یعنی کوئی ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی، نہ ان کے پاس ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ان کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ اور قیامت کے دن وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ قارون، فرعون، حامان اور عبی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک طرف نماز کی اس قدر فضیلت ہے کہ وہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، وہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، وہ نماز اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، تو دوسری طرف اگر ہم اس نماز سے سستی اور کائلی اختیار کریں گے اور اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، نمازوں کو ضائع کریں گے، تو پھر ہمارے لیے یہ کتنا بڑا وبال ہوگا۔ اب نماز کی اہمیت کے بارے میں چند آیات اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی اس کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ عصر کی نماز کے لیے خاص تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور نمازوں کی حفاظت یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم پانچ وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ ہاں، خواتین گھروں کے اندر نماز پڑھیں گی، لیکن انہیں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ تو پانچ وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص عصر کی نماز ضائع کر دے فقد حابط عملہ، اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اس کے مال و اسباب تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر ہمارا دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، 10 ریال گم ہو جائیں، تو کتنا انسان پریشان ہوتا ہے، کتنی سوچ بچار کرتا ہے، کتنی فکر کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی اس کے مال و اسباب تباہ و برباد ہو گئے، اس کے اعمال برباد ہو گئے، لیکن اس بربادی کی ہمیں کتنی فکر ہے؟ ये भी तो मुझे और आपको सोचना चाहिए ना, अगर हम से कभी किसी की किसी वजह से, फजर की हो, ईशा की हो, मगरब की हो, असर की हो, कोई भी नमाज अगर ज़ाय हो जाती है, किसी वजह से जमात में शामिल नहीं हो सकते, तो हमें उसका कितना कलक होता है, हमें कितना दुख पहुंचता है, हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है। अगर हमें टेस्ट से मस नहीं होते, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, तो हम फिर सोच लें कि अल्लाह के साथ हमारा जो ताल्लुक है उसकी नौइयत क्या है। एक बुजुर्ग के बारे में, एक दिन, नाम ज़हन में नहीं है, मैं पढ़ रहा था कि किसी वजह से कभी उनकी एक जमात छूट गई और वो बरवक्त मस्जिद में पहुंचकर बाजमात नमाज अदा नहीं कर सके, तो उन्होंने उसके इजाले के लिए और उसकी तलाफी के लिए उसका क्या हाल सोचा, जरा गौर फरमाइए इस बात पे। बुजुर्गों से ताल्लुक के गीत तो हम भी बहुत गाते हैं, लेकिन उनके जैसे अमल करने के जो है वो लिए हमें जो है मतलब हिम्मत नहीं होती। उन्होंने 27 मरतबा एक नमाज अदा की कि एक नमाज का जमात के साथ अदा करने का 27 दर्जे अजर है, उन्होंने 27 मरतबा एक नमाज पढ़ी। ये अपनी इसलाह का भी एक तरीका है कि इस तरीके से इंसान अपने नफ्स को अगर ऐसी तंबीह करेगा तो फिर वो नफ्स, नफ्स अम्मारा, फिर उसको लगाम डालकर फिर वो उसको नफ्स लवाम और नफ्स मुतमईना बना देगा, जो उसको अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत की तरफ ले जाएगा। वरना नफ्स अम्मारा तो इंसान को बुराई की तरफ ही खींचता है। तो उन्होंने एक नमाज जो बाजमात अदा नहीं कर सके थे उसको 27 मरतबा पढ़ा ताकि मैं उस नमाज का वो अजर जो जमात के साथ अदा करके हासिल करता उसको हासिल कर लूं। तो हमें भी अपना जायजा जरूर लेना चाहिए, हम में से हर एक को, कि जब हमारी अगर कोई नमाज किसी वजह से जमात छूट जाए तो क्या हमारे ऊपर कोई ऐसी कैफियत गुजरती है कि हमें यह एहसास होता है कि यार मेरा कोई नुकसान हो गया। इसी तरह एक सहाबी के बारे में, किसी वजह से, किसी उजर की वजह से वो मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के लिए नहीं गए, तो उनके कोई साहब मिलने के लिए आए, तो उन्होंने इजहार अफसोस करते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने फलां वक्त मस्जिद में नमाज के लिए हाजिरी नहीं दी और कोई मेरे पास ताजियत करने के लिए मेरे घर नहीं आया, और अगर मेरा बची बचा मर जाता तो कितने लोग मेरे पास ताजियत के लिए आते। इसे आपने अंदाजा लगाया कि सहाबा के नजदीक नमाज का मकाम क्या था। अफसोस का इजहार करते हैं कि मेरे पास ताजियत के लिए कोई नहीं आया, मेरे पास अफसोस का इजहार करने के लिए कोई नहीं आया, मेरे पास ये वजह पूछने के लिए कोई नहीं आया कि मैं मस्जिद में आकर नमाज अदा क्यों होने की। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज का मकाम दीन के अंदर क्या है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन नबैन अर्रजुल व बैन अश्शर्क वल कुफ्र तर्क सला, आदमी के ईमान और कुफर और शिर्क के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करने वाली है वो नमाज है। अगर आदमी नमाज तर्क कर दे तो वो कुफर और शिर्क के अंदर दाखिल हो जाता है। और इमाम अहमद और अबू दाऊद ने इसको रवायत किया है, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस्सला फमन तरकहा फकद कफर, हमारे और गैर मुसलमों के दरमियान एक अहद है, वो अहद नमाज है, जो नमाज छोड़ दे फकद कफर, वो काफिर हो जाता है। मन तरह का सलात मुताम में दन फकत कफर, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो काफिर हो जाता है। और सुनन तिर्मिज़ी की ये रवायत है, अब्दुल्लाह बिन शफीक इसके रावी हैं, काना असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौन शैय्यन मिनल अमाल तर्कहु कुफ्रुन गैर सला, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम किसी भी अमल के तर्क करने को कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के, कि नमाज का तर्क करना उनके नजदीक कुफर था। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम लिमन तरक सला, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम, दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं है। नमाज नहीं पढ़ता आदमी, नमाज को कुछ अहमियत नहीं देता, नमाज छोड़ देता है, दीन के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। बाकी सारे नेकी के काम वो करता रहे, अल्लाह ताला के हाँ उसको कोई नेकी का अमल कबूल नहीं होता अगर वो नमाज नहीं पढ़ता। और सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मन लम युसल्लि फहुवा काफिर, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, यानी उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अकाबर सहाबाए कराम जिनमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ और माज़ बिन जबल और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन, ये वो सहाबाए कराम थे जिनके नज़दीक नमाज न पढ़ने वाला काफिर था और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला ने नमाज न पढ़ने वालों के लिए कितनी वादे सुनाई हैं। सूरह रूम के अंदर इरशाद फरमाया वाकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिकों की तरह मत हो जाओ। इसका मतलब है कि मुशरिक नमाज नहीं पढ़ते। और यहां उलमा ने, मुफस्सरीन ने बड़ी बेहतरीन वजाहत फरमाई है کہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو یہاں اس آیت اور حدیث میں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز نہ پڑھنا مشرکانہ عمل قرار دیا ہے, اس لیے کہ مشرکین نے نماز کو بالکل یا ترک کر دیا تھا. اور قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے کہ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا, وہ بیت اللہ کے گرد جو عبادت کرتے تھے اور نماز جس کو وہ کہتے تھے وہ کیا ہوتی تھی, اس کے ارد گرد جو ہے وہ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے اور اس کو وہ نماز کہتے تھے. اور بدقسمتی سے حاج ہیں یہ تالیاں اور یہ سیٹیاں اور یہ مختلف قسم کی گھنٹیاں اور موسیقیاں یہ ہماری نمازوں کا حصہ بھی بن چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ تالیوں اور سیٹیوں کی آوازوں کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہیں. کبھی کسی گانے کی آواز آ جاتی ہے, کبھی کہیں سے موسیقی شروع ہو جاتی ہے, کبھی کہیں مرغ اذان دینا شروع کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا نا, آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اٹھایا جائے گا اور تم مسجد میں داخل ہوں گے, مسجدیں بڑی خوبصورت بنی ہوں گی, لوگ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے, مسجدیں بڑی ہوں گی نمازیوں سے, لیکن ایک بھی آدمی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا نہیں ہوگا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, خشوع اور خضوع اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری تو نماز کی روح ہے, باقی یہ رکوع اور سجود اور یہ قیام اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ تو نماز کا ظاہر ہے, یہ تو اس کا جسم ہے. خشوع یعنی دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا, دل اور دماغ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا, اللہ کے سامنے دل اور دماغ کے ساتھ جو ہے وہ جھک جانا. لیکن جو ہی بل بجتی ہے تو توجہ کدھر چلی جاتی ہے. تو اللہ کے بندوں جب مسجد کے اندر جاتے ہوں تو اس موبائل ٹیلی فون کو گھر میں چھوڑ کر جاؤ یا اس کو سائلنٹ پہ کر دو تاکہ نمازیں جو ہے وہ خراب نہ ہوں. اگر ایک آدمی عمدن, اور میں یہ جان بوجھ کر رہا ہوں, کہیں لوگ توجہ دلانے کے باوجود بھی اس ٹیلی فون موبائل کی جو ہے وہ بیل جو ہے اس کو بند نہیں کرتے, اس کو سائلنٹ پہ نہیں کرتے. اچھا اگر جان بوجھ کر آدمی بھول گیا تو الگ بات ہے, جان بوجھ کر ابھی اگر آپ اس کو بند نہیں کرتے اور آپ کی بل آ گئی تو اب آپ نے اگر مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں آدمیوں کی یا درجنوں آدمیوں کی یا ہزاروں آدمیوں کی نماز خراب کی تو آپ وہاں سے گناہ لے کر واپس لوٹے یا ثواب کما کر آئے اب مسجد سے, غور کیجئے اس بات پہ. اور پھر وہ موسیقی اور وہ گانے اور جو کچھ جو اب فوش کلام اور دوسری چیزیں ہم نے موبائلوں کے اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں, جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عام حالات میں حرام قرار دیا ہے اور وہ مسجد کے اندر بجنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ بتائیے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم وہاں سے گناہ لے کر واپس لوٹتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایک سادی سی بیل جو ہے وہ موبائل کے اندر رکھیں اور اس کو بند کر دیا کریں, اور کبھی خدا نخواستہ بھول جائیں تو جوئیں جو ہے وہ بیل ہو فوری طور پر اس کو بند کر دیں. اور بعض اوقات تین تین چار چار چھ چھ گھنٹیاں ایک ایک موبائل کی بجتی رہتی ہیں اور لوگ اس کو بند نہیں کرتے, شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی. حرکت سے نماز نہیں ٹوٹے گی, حرکت سے نماز کو نقصان نہیں پہنچے گا. آپ تمام نمازیوں کی نماز کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس بل کی وجہ سے جو آپ کی جیب کے اندر بج رہی ہے اور گناہ اٹھا کر وہاں سے آپ واپس لوٹ رہے ہیں. تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اور وہ نماز اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے. تو چونکہ مشرکین جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, اس لیے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو, مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, تو علماء فرماتے ہیں چونکہ یہود و نصارہ نے حج ترک کر دیا تھا, اس لیے حج نہ کرنے والوں کو, استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تشبیہ دی. نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مرتبے اور مقام کو واضح کیا ہے. سورہ مریم میں ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات وسوف یلقون غیا, فرمایا کہ اس کے بعد ایسے ناخلف نامراد لوگ پیدا ہوئے, اضاعوا الصلاۃ, جنہوں نے نماز کو ضائع کیا, انہوں نے نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی. ان کے نزدیک کاروبار کی اہمیت ہے, ان کے نزدیک ملازمت کی اہمیت ہے, ان کے نزدیک دنیا کے سارے کاموں کی اہمیت ہے, لیکن نماز کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. کبھی پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو تب بھی کوئی حرج نہیں، کبھی جماعت سے پڑھ لیا، کبھی بغیر جماعت کے پڑھا، کبھی دو اور کبھی تین اور کبھی پانچ بھی ہو جاتی ہیں. نماز کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ہاں خواہشات نفس کے پیچھے خوب دوڑتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مزوں کے پیچھے خوب دوڑتے ہیں. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کو عنقریب مرنے کے بعد غی میں داخل کیا جائے گا، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوتے ہیں، اس مقام کا نام غی ہے. کن لوگوں کو وہاں داخل کیا جائے گا؟ ادا الصلاۃ، نمازوں کے ضائع کرنے والوں کو غی میں داخل کیا جائے گا. بھائیو اور بزرگو، نماز کے بغیر دین و ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس ستون کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. من اقامہ اقام الدین ومن حدمہ حدم الدین، جس نے اس ستون کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو مضبوط اور قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو چھوڑ دیا، حدم الدین، اس نے اپنے دین کی عمارت کو نیست و نابود کر دیا. حدم کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا. تو بے نمازی کا کوئی دین نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نماز چھوڑ کر دین کی عمارت کو جو ہے وہ خود نیست و نابود کر دیا. سورہ ماعون آپ روزانہ پڑھتے ہیں، آپ میں سے مجھے امید ہے سب لوگوں کو زبانی یاد ہوگی. کیا بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے، ویل ہے کن لوگوں کے لیے؟ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے بھی ہیں. ویل ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی غافل رہتے ہیں، نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، یا ویل ہے یعنی جہنم کی وہ وادی. تو ہمیں چاہیے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں. جب ہمارے علم میں یہ بات آ گئی کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، سورہ قلم کے اندر تو ایک انتہائی خوفناک منظر ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس روز قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو سجدہ، ویدعون الی السجود، لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنے رب کے سامنے سر بہ سجود ہو جاؤ، فلا یستطیعون، تو لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کون لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ کیوں سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا کہ ہم اس کے بارے میں اپنے ذہنی تخیلات سے کوئی فیصلہ کریں. اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کون لوگ میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے سربا سجود نہیں ہو سکیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس دن ان کے چہروں پہ سیاہی چھا رہی ہوگی اور شرم کے مارے ان کی آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی. کیا جرم کر کے آئے ہیں؟ اگر آدمی مجرم کی حیثیت سے کہیں کسی عدالت میں جا کر کھڑا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ مجرم ہوتا ہے، عدالت کے سامنے کھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس کی کیفیت یہ مجرموں کی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں بہت بڑا جرم کر کے آیا ہے. خدا آپ کو ماننے کے بعد جو پہلا ہی حکم اس رب نے دیا تھا، اس کے اس حکم کو اس نے نہیں مانا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اب یہ تو اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اسی پر بس نہیں ہوا. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اب سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں یہ آج اپنے رب کو سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں. ارشاد فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ اپنی فلاح کی طرف، آؤ نماز کے لیے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، یہ رب کے حضور سجدے کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے. وہم سالمون، حالانکہ صحیح سلامت تھے، ان کے جسم میں خون گردش کرتا تھا، ان کے اندر قوت اور طاقت تھی، جوانی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. آج قیامت کے دن یہ اپنے رب کے حضور جھکنا چاہیں گے تو فلا یستطیعون، اللہ ان کو استطاعت ہی نہیں دے گا سجدہ کرنے کی، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا. حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ اگر جھکنا چاہیں گے جو دنیا میں پانچ وقت پابندی سے نماز ادا نہیں کرتے تھے تو ان کی پیٹھ کے اندر جھکنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اللہ ختم کر دیں گے اور ان کی پیٹھ تختے کی مانند اکڑ جائے گی. اس لیے کہ یہ دنیا میں اکڑی ہوئی گردن اور اکڑی ہوئی پیٹھ قیامت کے دن اس طریقے سے ذلیل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں, اللہ کی گرفت سے بچیں. ان نبت شرب بکلا شدید, اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے, اس سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اللہ مرحم ربی, اللہ یہ کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اس سے پہلے ہم سے نماز کے معاملے میں سستی ہوئی ہے تو ہم سچی توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اس کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں. میرے بھائیوں, قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ پانچ وقت کی نماز ہے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لازمی پرچہ ہے کہ اس کے حل کرنے میں جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کامیابی ہے, اور جو اس میں ناکام ہو گیا اس کے لیے آگے دوسری کامیابی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے اس جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ جواب دہ سمجھیں, اور یہ احساس ہمارے دلوں اور دماغوں میں بیدار رہے کہ ہم خود بھی نماز پابندی سے ادا کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم کریں, جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے. ائمہ اسلام کا بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اسے قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے, اور جسمانی سزا کا بھی حکم دیتے ہیں. اگر وہ آدمی توبہ کر کے نماز قائم کرنے کا عہد نہیں کرتا تو اسی قید کے اندر پڑے ہوئے اس کی موت واقع ہوگی, اسے قید سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے حنفی فقہ کی. اسے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرتد ہے اور وہ واجب القتل ہے. اگر ایک اسلامی حکومت ہوگی اور آدمی توبہ اور رجوع نہیں کرے گا اور نماز قائم نہیں کرے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ابراہیم نخعی, عبداللہ بن مبارک اور امام اسحاق رحمہم اللہ بے نمازی کو کافر اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ مرتد اور واجب القتل ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. نماز کی اہمیت کے علاوہ باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو حدیث تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کروائے اور کچھ نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے لوں اور ان سے یہ کہوں کہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا لیں اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بغیر عذر شرعی کے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, تو پھر میں ان لوگوں کو حکم دوں کہ یہ لکڑیوں کے گٹھے ان کے گھروں پہ ڈال دیں اور ان کو آگ لگا کے ان کے گھروں کو جلا ڈالیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ گویا کہ جو لوگ بغیر شرعی عذر کے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو آگ لگوانے کا ارادہ فرمایا, اور شاید آپ نے اس ارادے پہ عمل اس لیے نہیں کیا کہ گھروں میں خواتین اور معذور اور مطلب یہ ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے, ورنہ اس دور میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ہو اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور پھر وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, وہ نماز کے لیے سستی اور کائلی سے اٹھتے تھے, اور کوئی منافق بھی گھر پہ نماز ادا نہیں کرتا تھا, اس کی بھی یہ مجبوری تھی تے اپنے اس نفاق پہ ایمان کا پردہ ڈالنے کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے. اور آج ایک بے نماز بھی آدمی بھی بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, عاشق رسول ہوں, تو اس وقت تو منافق بھی جو ہے منافقین کی نشانی, دیکھیں قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ وہ سستی اور کائلی سے نماز پڑھتے ہیں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز سے پیچھے وہی شخص رہتا تھا, یعنی نماز میں تاخیر سے اور سستی اور کائلی سے وہی شخص آتا تھا کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ علم ہوتا تھا کہ یہ آدمی منافق ہے. گویا کہ نماز میں سستی اور کائلی, قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ منافق کی علامت ہے, اور صحابہ اکرام کے نزدیک بھی یہ منافق کی علامت ہوتی تھی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں جو صحیح مسلمان ہوتا تھا اگر وہ اس قدر بھی معذور ہوتا کہ دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آ سکتا تو وہ دو آدمیوں کا سہارا لے کر بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا تھا. مجھے اور آپ کو بھی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم پہلی چیز تو نماز پڑھتے نہیں, اور پڑھتے ہیں تو بے شمار پڑھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے گھروں میں مسلے بچھا رکھے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے, یعنی جس کے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پانچ وقت پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کریں, اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین اور تاکید کریں, اور اپنے چھوٹے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جب وہ 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز پڑھائیں, اور اگر 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو تنبیہ بھی کریں اور سزا بھی دیں تاکہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اس کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.